بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اب ابدا سورہ انبیاء کی 73ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی حادیاں نے امت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی جانب سے ہدایت لیتے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہادی خدا کی جانب سے آتا ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو جو لفظ خلیفہ کہیں استعمال ہوا ہے یا لفظ رسول استعمال ہوا ہے یا لفظ نبی استعمال ہوا ہے یا لفظ امام آیا ہے، تو وہ جتنے بھی الفاظ اور تعبیرات استعمال ہوئی ہیں قرآن دلالت کر رہا ہے کہ ان عہدوں کے لیے شخصیات کا تعین کرنے والا میرا خالق کائنات ہے۔ یعنی یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ہدایت کا مرحلہ ہم نے انسانوں پہ نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ یعنی جب زمین ہماری، آسمان ہمارے، چرند و پرند ہمارے، دنیا ہماری، آخرت ہماری، اول ہمارا، آخر ہمارا، تو دنیا میں جو بھیج رہے ہیں انسان وہ بھی ہمارے، تو پھر ہدایت بھی ہماری ہوگی۔ اور جب ہدایت ہماری ہے اور ہمارا ذمہ ہے تو پھر ہم بتائیں گے کہ تمہارے لیے ہدایت لے کے کون آئے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ وجعلناہم، اب دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا لفظ خلیفہ اگر کہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے، لفظ امام آیا ہے، نبی آیا ہے، رسول آیا ہے، سب کے لیے خدا نے کہا کہ ہم بنانے والے ہیں، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم مقرر کرنے والے ہیں۔ یہ ظاہری عہدے نہیں ہیں، نبوت ظاہری عہدہ نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا جیسا عہدہ ہوتا ہے، پرنسپل کا عہدہ ہوتا ہے، نبوت اور رسالت کوئی ایڈمنسٹریشن کا عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ کس کے ہاتھ پر بائز کی جائے، کس کی تعلیمات کے پیچھے چلا جائے۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ کائنات میں پہلا خلیفہ بن رہا ہے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ خلیفہ ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی نیابت میں آ کے کوئی کام کرتا ہے۔ اب قرآن کیا کر رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم انی جاعل، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، میں اللہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ کی آپ نے، یعنی خدا خود کہہ رہے ہیں انی جاعل، میں بنا رہا ہوں۔ جاعل کا مطلب کیا ہے؟ قرار دینے والا، بنانے والا، مقرر کرنے والا، نصب کرنے والا۔ جاعل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی طرف سے نومینیٹ نہیں کر رہا، صرف نامزد نہیں کر رہا، نام نہیں بتا رہا، یعنی عہدہ بھی اللہ کا ہے اور جس کو عہدہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا طے شدہ ہے۔ توجہ کی آپ نے، وہ بھی اللہ کا طے شدہ ہے، عہدہ بھی الہی، شخص بھی الہی ہے۔ اسی کو رحمت، اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ میں درود بھیجے محمد وال محمد۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فی الارض یعنی زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب پتہ چل گیا کہ اگر کوئی ہدایت دینے والا آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت کے بعد اور رسالت کے بعد، نبوت کے بعد امامت عطا کی، تو کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو اپنی طرف سے امام بنا رہے ہیں۔ تو پتہ چل گیا لفظ خلیفہ بھی قرآن سے ہے، لفظ امام بھی قرآن سے ہے، دونوں کا تعین بھی اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ دونوں کا تعین بھی, اور پھر نبوت کا رسالت اور کا جو عہدہ ہے وہ دو ادھر میں شمس ہو, تو اللہ ہی طے کرنے والا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کو کہاں کرا دے میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس آیت میں بھی کیونکہ اللہ جب اپنی مخلوق کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واسطوں سے ہدایت کرتا ہے, توجہ رکھے گا. بہت ساری سی مثالیں سنتے رہتے ہیں, بھائی سورج کو نکالنے کے لیے فرشتے موجود ہیں, بارش برسانے کے لیے فرشتے موجود ہیں, رزق پہنچانے کے لیے فرشتے موجود ہیں, جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا نام, اس کی تقدیر, اس کی سر و صورت, اس کی شکل بنانے کے لیے فرشتہ ہوتا ہے, قبض روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ ہوتا ہے, سارے کام کون فرشتے کر رہے ہیں, توجہ. اللہ یہ کام کروا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے یہ سارے کام کرنے کی؟ اللہ میں قدرت ہے, اس کی قدرت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ سارے کاموں کو اس نظام کے تحت انجام دیا جائے. سورج نکالنے کا ایک نظام ہونا چاہیے, چاند نکالنے کا ایک نظام ہونا چاہیے, بارش برسے نظام ہونا چاہیے, انسان دنیا میں فرشتوں کے ذریعے سے, انسان دنیا سے جائے فرشتوں کے ذریعے سے, نیک اعمال لکھے جائے فرشتے لکھے, برے اعمال لکھے جائے فرشتے لکھے, روز قیامت جب اعمال تولے جائے فرشتے لالا کے تولے, تو پتہ چلا خدا عاجز نہیں ہے, خدا نعوذ باللہ درماندہ نہیں ہے, خدا نے یہ نظام بنایا ہے جب پوری کائنات کے لیے نظام ہے, تو پھر ہدایت کے لیے بھی کوئی واسطہ بنایا ہے, ہدایت کے لیے بھی کوئی واسطہ قرار دیا ہے, مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اس آئے مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ارشاد ہو رہا ہے, کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وجعلناہم, ہم نے ان کو امام بنایا ہے, قرار دیا ہے. جعل کا مطلب کیا ہے؟ قرار دینا ہوتا ہے, مقرر کرنا ہوتا ہے, نصب کرنا ہوتا ہے. وجعلناہم ائمتن یہدونا بامرنا, وجعلنا, جعلنا فعل ماضی کا سوا ہے, یعنی ہم نے بنا دیا, یعنی خدا کہہ رہے دنیا میں آنے سے پہلے, توجہ رکھے گا, دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا نظام ہم نے ترتیب دے دیا, پہلا کون نبی ہوگا, دوسرا کون ہوگا, تیسرا کون ہوگا, 100,000 کون ہوگا, 124,000 کون ہوگا, سب خدا کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, کوئی چیز خدا کی نظر اور علم سے پوشیدہ نہیں ہے. وجعلناہم کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ میں مقرر کر دیا ہے, توجہ کی آپ نے, یعنی طے شدہ امر ہے یہ. وجعلناہم ائمتن, ہم نے ان کو امام بنایا ہے, ہم نے ان کو ہادی بنایا ہے. یہدونا بامرنا, پہلی صفت یہ ہے کہ جو ہدایت لے کے آنے والا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ یہدونا بامرنا, وہ کیا کرے گا؟ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرے گا, یعنی جو ہم نے کہا ہے, توجہ رکھے گا. کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. وجعلناہم ائمۃ یہدونا بامرنا, ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. واوحینا الیہم فعل الخیرات, اب قرآن کریم میں وحی کا لفظ مختلف تعبیروں کے ساتھ استعمال ہوا ہے, شہد کی مکھی کے لیے استعمال ہوا ہے, انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے, جی حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے استعمال ہوا ہے, حضرت موسیٰ کی والدہ تو نبی نہیں تھی نا, وہاں وحی کا معنی کچھ اور کیا جائے گا, توجہ رکھیے گا. جب وحی کا معنی کیا جائے گا حضرت موسیٰ کے لیے, کچھ اور معنی مراد ہوگا. شہد کی مکھی کے لیے اگر وحی کا معنی لیا تعبیر استعمال کی جائے, معنی کچھ اور ہوگا, لیکن اگر حبیب کے لیے, سرکار دو جہاں کے لیے, توجہ رکھے گا, اگر وحی کا لفظ استعمال کیا جائے تو کچھ اور معنی ہوگا. پتہ چلا لفظ ایک ہے, معنی مختلف ہیں, فہم بتاتا ہے کہاں پر کون سا معنی استعمال کیا جائے, توجہ رکھے گا. بھائی ایک کھانے کا انار ہوتا ہے اور ایک جلانے کا انار ہوتا ہے. عزیزانی گرامی, ایک نواب کیا دوسرے نواب آئے تو انہوں نے کہا بھائی انار جلا دو, توجہ رکھے گا. اب جو نوکر تھا خادم کا دوڑا دوڑا گیا امبار خانے سے انار لے کے جلانے لگا. اب جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے کہنے لگے بھائی انار لے آؤ کھانے کے لیے, اب غلام کو بھی پتا ہے کہ کھانے کا انار کوئی اور ہوتا ہے, جلانے کا انار کوئی اور ہوتا ہے. بس یہاں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، لفظ ہو سکتا ہے مختلف معنی رکھتا ہو، اس کو آپ اپنی فہم کے مطابق نہیں، قرآن کی فہم کے مطابق استعمال کیجئے۔ بھئی لفظ مولا قرآن میں بھی آیا ہے، سرکار کی زبان میں بھی آیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بھئی میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، لوگوں نے کہا دوست ہے، لوگوں نے کہا محبت ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا قرآن کس معنی میں مولا کہہ رہا ہے، ہمیں بھی اسی معنی میں استعمال کرنا ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو لفظ ایک ہے اوحینا، مادر موسیٰ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، معنی کچھ اور ہوگا۔ لفظ اوحینا شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، معنی کچھ اور ہوگا، اور انبیاء کے لیے استعمال ہو رہا ہے، معنی کچھ اور ہوگا۔ بالکل بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اب پہلی نشانی کیا ہے؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں۔ وأوحينا إليهم فعل الخيرات، یہ مت تصور کر لینا یہ جو ہدایت کر رہے ہیں ان کا اپنا کوئی علم ہے، ان کا کوئی ذاتی اجتہاد ہے، توجہ رکھیے گا، بہت نزدیک ہوگی گفتگو کر رہا ہوں، ذاتی اجتہاد نہیں ہے، ان کی اپنی ریسرچ نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں تو علم بھی ہمارا ہے، توجہ رکھیے گا۔ بھائی اگر کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے اور کہے کہ جناب میں پی ایچ ڈی ہوں، توجہ رکھے گا، تو کوئی سند ہوگی، کوئی ڈگری ہوگی، کوئی لوگو ہوگا، اب آپ کو شک ہو کہ واقعی یہ اصلی ڈگری ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ میں جی مرکز بالا تک پہنچنے کے لیے، اسمبلی تک پہنچنے کے لیے جاری ڈگری استعمال کی جا رہی ہے، اصلی ہے کہ نقلی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تصدیق کریں گے، کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے کہ جناب یہ ڈگری آپ کی ہے، وہ کہے گا ڈگری ہی ہماری ہے، اور پھر یہ کہ ہمارا علم بتائے گا کہ یہ ہمارا تربیت یافتہ ہے، توجہ رکھے گا، یہ ہمارا تربیت یافتہ ہے، علم خود بتاتا ہے، توجہ رکھے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ ذاتی اجتہاد نہیں، ذاتی اجتہاد نہیں، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ہم نے وحی کی ہے، یہ وحی کا رابطہ حادیان رحمت کا، حادیان امت کا وحی سے رابطہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں۔ میں کہ درود بھیجیے محمد والے محمد کا۔ وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی ویژگی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم نے وحی کی ہے ان کی طرف۔ أوحينا إليهم، کسی کے بھائی کے فعل الخيرات، نیک کاموں کو، خیر کاموں کو انجام دینے کی، اقام الصلاة وإيتاء الزكاة، کہ وہ نماز پڑھے، یہ بھی وحی کی ہے، اور کس چیز کی وحی کی ہے؟ فعل خیرات کی تعریف کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وکانوا لنا عابدین، دو مثالیں دی خدا نے، یعنی نماز کی ادائیگی، زکات کی ادائیگی، بقیہ کوئی اور واجب نہیں خدا نے بتایا، صرف دو مثالیں دی ہیں، اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کو وحی کی نیک کاموں کی، اقام الصلاۃ کیا ہے؟ نیک کام انجام دے، ایتاء الزکاۃ زکات دے، وہ قانون لنا عابدین، اور دیکھو جو ہمارا ہوگا وہ صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، ہمارا جو ہوگا صرف زکات دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز پڑھے گا بھی، پڑھائے گا بھی، زکات لے گا بھی، زکات تقسیم بھی کرے گا، اور پھر اس پورے عرصہ حیات میں اگر تم پاؤ گے تو ہمارا عبادت گزار پاؤ گے۔ یہ خدا نے کیا کہا؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب جن کو ہم نے وحی کی، یہ سب کون ہیں؟ یہ عبادت گزار بندے ہیں۔ کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مکتبہ اہل بیت کہ یہاں عقیدہ ہے قرآن کی روح سے بھی، سنت سے بھی، کہ ہمارے ائمہ طاہرین من جانب اللہ ہیں، جن کے نام سرکار دو جہاں نے غدیر خوم کے میدان میں حجت الوداع کے خطبے کے بعد بیان فرماتے کہ میرے بعد علی ہوگا، میرے بعد اس کے بعد حسن ہوں گے، اس کے بعد حسین ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک سب کے نام، اور یہی وجہ ہے کہ 12 ائمہ کے نام اور ان کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے، توجہ رکھے گا، تمام مسلمانوں کا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے حجار مقدس پر جب سعودی عرب میں وہابیوں نے قبضہ کیا تھا آل سعود نے, تو سارے علامت مقدس مقامات سب مٹا دیے تھے, لیکن مسجد نبوی سے 12 امام کے نام نہیں مٹا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, توجہ رکھے گا. اب اس میں بہت ساری گنجائش ہے, میں اس میں داخل ہونا نہیں چاہتا. یعنی ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے, مثلا حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں, حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں, حضرت مولا شیر خدا مثلا چوتھے خلیفہ ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, لیکن 12 اماموں کا عقیدہ کس کا ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کا ہے. ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب السوائق المحرقہ میں لکھا ہے, توجہ رکھے گا, یہ 12 ائمہ جو رسول کے جانشین ہیں, جن کے لیے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ اور نقیب ہوں گے, نہ بنو امیہ میں 12 نظر آتے ہیں, نہ بنو عباس میں 12 نظر آتے ہیں, اگر نظر آتے ہیں تو آل ہاشم میں نظر آتے ہیں. توجہ کی آپ نے, آل ہاشم میں نظر آتے ہیں. تو 12 ائمہ کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ, سب احترام کرتے ہیں. یہ اور وجہ ہے, یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی وجہ سے مثلا اہمیت نہ دے یا اس کو علم نہ ہو یا اوپر پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے. پہلے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے, کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 ائمہ من جانب اللہ ہیں, معصوم ہیں, علم لدنی رکھتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب معصوم آئے گا, عصمت شدہ آئے گا, یعنی اس کو خدا نے یہ صلاحیت دی کہ وہ غلطی نہ کرے, توجہ رکھے گا. میں یہاں سے ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں. ارسل کا معنی کیا ہے؟ ارسال کرنا, مراسلہ, یہ سب اردو میں استعمال ہوتا ہے. مثلا ارسال کیجیے آپ, ارسال یعنی بھیج دیجیے, مرسل بھیجنے والا, مرسل جسے بھیجا جائے, ارسال وہ فعل کہلاتا ہے. عربی زبان میں جب کسی کو بھیجنے کے لیے ایک ہدف کے تحت, ایک مقصد کے تحت لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ارسلا, اس نے بھیجا. ارسلا رسولہ مثلا, اس نے رسولوں کو بھیجا. رسول یعنی وہ جسے بھیجا گیا ہے. رسول کا معنی کیا ہے؟ جسے بھیجا گیا ہے. ارسلا بھیجا, توجہ رکھے گا. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عصمت کہاں سے آ رہی ہے, توجہ رکھے گا. ارسل علیہم طیرن ابابیل, توجہ رکھے گا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ابابیل بھیجی, توجہ رکھے گا, ان کی چونچ میں کنکریاں چھیں, توجہ رکھے گا. کنکری, اب پرندہ چلا, کنکریاں اٹھائیں حکم خدا سے, توجہ رکھیں. کہاں تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن خدا نے انہیں حکم دیا اپنی مشیت سے, اپنی قدرت سے, اعجاز الہی سے, پرندے اڑے, اپنی چونچوں میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا کنکر لیا. اب خدا نے کہا جاؤ, ابراہ کا لشکر آ رہا ہے, دیکھو ہمارے گھر پہ حملہ کرے گا, جاؤ اس کے ہاتھیوں پر حملہ کرو, توجہ رکھے گا. اب چھوٹا سا پرندہ ہے, توجہ رکھے گا, کوئی کمپیوٹر سے ان کو چلا نہیں رہا, جیسے ڈرون ہوتے ہیں کیمرے والے, آپ انہیں در حقیقت ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا پرندہ چلا, بھئی پرندہ ہے, کہیں پر بھی پھینک دیتا وہ کنکری, لیکن چونکہ خدا کا بھیجا ہوا ہے, غلطی نہیں کر سکتا, غلطی نہیں کر سکتا, پھینکے گا وہی جہاں سے اللہ نے ہدایت کی. تو پرندہ چھوٹا, چونچ میں کنکر, پھینکے گا وہی جہاں پر حکم خدا ہوگا. تو پتہ کیسے چلا کہ صحیح کام کر رہا ہے؟ تو خدا کہے گا بھئی مجھے دیکھو, میں بھیج رہا ہوں, میرا بھیجا ہوا غلطی نہیں کر سکتا. تجھے پرندہ یہ ہو تو پھر رسول کا کیا عالم ہوگا؟ توجہ کیا, پھر رسول کے بارے میں کوئی کہتے کہ نعوذ باللہ بخار تیز ہو گیا, نعوذ باللہ مثلا کسی بھی انداز سے عارضہ غالب آ گیا, تو جب پرندہ اللہ کا بھیجا ہوا غلطی نہیں کر سکتا تو پھر رسول کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ مل کے درود بھیجیے حضرت محمد و آل محمد کا. اوحینا الیہ فعل الخیرات, یہ ہے عصمت. اور پھر قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, یہ ہوا حوس اور خواہشات نفسانی کے تحت کلام نہیں کرتا, یہ تو وہ کلام کرتا ہے جو ہم وہی بھیجتے ہیں. تو جو ہے یہ کون وہ کلام کرے گا جو وہی کتابیں رہتا ہے. میرے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب خداوند عالم نے حضرت علی مولا مشکل گشا شیر خدا کو رسول اللہ کے بعد امام اور ہادی اور رہنما قرار دیا. اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پر ہمارے برادر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ آپ کے لیے ہے، یقیناً آپ کے لیے حجت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، ہم آپ کے عقیدے کو کوئی فی الحال بے احترامی نہیں کریں گے، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں حق حاصل ہے۔ ہاں، جہاں پر علمی بات ہو، مناظرہ ہو، وہاں پہ گفتگو کی جائے، اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو ایک کیفیت پیدا کر دی گئی ہے امت مسلمہ کے درمیان نزاع کی اور چپکلش کی اور ایک ٹکراؤ کی، ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام معموریت رکھتے ہیں۔ معموریت کسے کہتے ہیں؟ معمور کیسے کہتے ہیں؟ جسے امر دیا گیا ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ معمور کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس امر ہوتا ہے۔ اب خدا نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو صاحبان امر ہیں، جو صاحبان امر ہوں گے پھر وہ معمور ہوں گے۔ ہر امام کا ہر عمل معموریت کو انجام دے رہا ہے، یعنی جو خدا نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے، وہ اسے انجام دے رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئمہ اہل بیت کی افعال کی حکمتیں، فلسفے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ توجہ رکھیے گا، سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلا امام حسن علیہ السلام بظاہر جب انسان ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے امام حسن کی صلح، امام حسین اپنے ساتھ بچے اور خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا، اب آہستہ آہستہ زمانہ، امام رضا کیوں ہجرت کر کے آیا اور ولی عہدی قبول کی۔ توجہ رکھے گا، جب انسان ولی اللہ کے، یا اولیاء الہی ہیں نا، ولی اللہ کے افعال کو نہ سمجھے، یعنی جب ولی کو اللہ کی طرف سے نہ مانا، تو اب شک پیدا ہوگا اس کا علم اپنا بھی ہے یا نہیں۔ راوی کہتا ہے میں کھڑا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا، میری نگاہ امام رضا علیہ السلام پہ پڑی، میرے دل میں شک آیا، کیا ان کی اطاعت اللہ نے واجب کر دی ہے؟ توجہ رکھیں، ان کی اطاعت اللہ نے واجب کر دی ہے۔ تو امام رضا مسکرا، بلائے ادھر آؤ، اللہ کی قسم ہم وہ ہیں جن کی اطاعت اللہ نے تم پہ واجب کر دیا ہے۔ فوراً وہی رفع کر دیا امام نے، شک جہاں جائے، بھائی شک کہاں آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں، جب مسئلہ طے ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اسما پہ یقین آنا چاہیے، علم پہ یقین آنا چاہیے۔ جہاں شک آ گیا وہاں میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی بنیادیں ہلنے لگیں گی۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا اور مجھے کبھی بھی شک ہوتا تھا کہ آیا مثلا یہ حجت خدا ہے یا نہیں ہے، ان کا امتحان لوں ان کے علم کا، کہ یہ علم لدنی رکھتے نہیں رکھتے، علم غیب رکھتے نہیں رکھتے۔ کہیں گے ہم جا رہے تھے، امام نے مجھے مڑ کے کہا فلانی یہ بتاؤ کہ کیا بارش سے بچنے کے لیے کوئی وسیلہ تمہارے پاس ہے؟ کوئی چھتری تو نہیں تھی، کوئی وسیلہ تمہارے پاس ہے؟ کہیں گے میں سمجھا امام مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں۔ توجہ رکھے گا کہ جب میں نے مڑ کے امام کو دیکھا تو امام سنجیدہ تھے، کہیں گے مزہ نہیں فرما رہا، میں پوچھوں کوئی وسیلہ ہے؟ کہیں گے ابھی امام کے جملے ختم ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی سیاہ بادل نظر نہیں آ رہا، پوری آب و تاب سے آفتاب جگمگا رہا تھا۔ میں نے کہا مولا یہاں تو بارش کے کوئی آثار ہیں ہی نہیں، یہ نہیں کا جملہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میرے چہرے پر بارش کا ایک قطرہ آ کے گرا، میرے چہرے پر بارش کا ایک قطرہ آگے۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک دفعہ کالے بادل چلے آ رہے تھے، اور آ کر ایسے برسے کے زندگی میں کبھی ایسی بارش نہ دیکھی تھی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بہت جی کے ساتھ عرض کر، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بعض اوقات اسی وقت دکھا دیتی ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ لہذا ہم جانتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے پیچھے کون ہے؟ حکمت خدا ہے۔ امام رضا کی ایک مفصل حدیث ہے کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ امام کون ہوتا ہے. واقعاً معرکۃ الآرا حدیث ہے یہ کتاب میرے پاس موجود تحفۃ العقول میں, وہ روایت مفصل موجود ہے. امام کیا ہوتا ہے, امام کی شؤون کیا ہوتے ہیں, امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, امام کی صفت کیا ہوتی ہے, امام کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, امام کے اخلاق کیا ہوتے ہیں, امام مسلمانوں کے لیے, دین کے لیے, مکتب کے لیے, خدا کے نظام کے لیے کیا کام ہوتا ہے, یہ سب اس میں موجود ہے. ال امام عز المسلمین, امام کون ہے؟ مسلمانوں کی عزت. زمام الدین, دین کی لگام ہے. لگام کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہینڈل کو, یعنی گاڑی کو چلانے کے لیے چار پہیے اپنی جگہ, پیٹرول اپنی جگہ, لیکن اگر ہینڈل نہ ہو کیسے موڑیں گے آپ گاڑی کو؟ ہینڈل جو ہے وہ دائیں بائیں گھما کر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے. ہر زمانے کا امام جو ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ لگام ہوتا ہے جو دین کے ذریعے سے دین کی کشتی میں در حقیقت لوگوں کو راہ نجات تک پہنچا دیتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک دو جملے میں نقل کروں گا, صرف ایک دو جملے, کہ وہ جملے جو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہیں. عزیزان کرام یاد رکھے گا کہ یہ وہ ائمہ کے در حقیقت اقوال ہیں کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. پھر امام نے یہاں پر قرآن سے دلیل دی ہے کہ کس کی امامت برحق ہوتی ہے, کس کی امامت باطل ہوتی ہے. وہی حضرت ابراہیم پر جو آیت نازل ہوئی تھی, انی جعلک للناس اماما, امام نے کہا اس آیت نے ہر ظالم کی, ظالم کون ہے؟ جو گناہ کرنے والے, ہر گناہگار کی امامت کا دروازہ تا قیامت کے لیے بند کر دیا. توجہ رکھیے گا. اب امام کہتے ہیں الامام الصحاب الماتر, وہ بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر بارش کا پانی رکھتا ہے, برسا ہے, زندگی کی نوید دیتا ہے. والغیث الحاتم, بارش میں اور غیث میں ایک فرق ہے. بارش برستی ہے تباہی بھی پھیلا دیتی ہے, لیکن غیث اس بارش کو کہا جاتا ہے جو برستی, پانی وہی ہے, بادل ٹکڑا وہی ہے, لیکن وہ حیات کا سبب بنتی ہے. امام کون ہے؟ جس کا وجود وجود, جس کا انگ انگ, جس کا امر امر, جس کا ہر سانس تمہارے لیے زندگی بن کر تمہاری زندگی کی نوید دینے والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ امام ہے. والغیث الحاتم والسماء الغلیلہ, وہ آسمان ہے جو تم پہ سایہ فکن, یعنی امام کی امامت کیا ہوتی ہے؟ سایہ فکن ہوتی ہے, پوری تمہاری زندگی پہ سایہ فکن ہے. والارض البسیطہ, امام وہ زمین ہموار کرتا ہے, وہ آرام دہ زمین کے جس پہ چل کر تم اللہ کی بندگی کو اختیار کرو. اب کس طرح امام کھول رہے ہیں؟ والعین الغزیرہ, وہ چشمہ ہے جو مسلسل ابل رہا ہے, جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں الامام امین و رفیق, صرف امام یہ نہیں ہوتا, امام وہ دوست بھی ہوتا ہے جس سے رفاقت دوستی کے لیے دل چاہے. امام دوست بھی ہے, امام کو ہم دوست بھی سمجھے. ہمارا پرد غیب میں موجود امام ادھر حقیقت دوستی کا ہاتھ بھی بڑھانے والا ہے, اسے دوستی کا حق ادا کریں. والوالد الشفیق, امام کون ہے؟ امت کے لیے ایک شفیق اور مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے. توجہ کی آپ نے؟ یعنی کس طرح امام کی جو صفات ہو سکتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. والاخو الشقیق, اور وہ دل سوز بھائی, ہمدرد بھائی, کہ جو ایک بھائی کے لیے اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے, امام اس بھائی کی مانند ہوتا ہے. وکل ام البر بالوالد الصغیر, اور اس ماں کی مانند ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے بچے سے محبت کرنے والی ہے. اب امام کی کیا صفات بیان کی؟ امام ماں سے زیادہ رحم دل, باپ سے زیادہ رحم دل, بھائی سے زیادہ رحم دل ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. بس اس سے زیادہ اور بھی الفاظ تھے لیکن وہ خستگی کے سبب بنے کی دفعہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور پھر اسی روایت میں امام نے کہا امام کا علم ایسا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, عقلیں حیران, خطبہ کی زبان زبانیں گم, شعرا کی پرواز فکر تھک جائے گی لیکن وہ امام کی سرحدوں کو نہیں پا سکے گی. یہ سب اسی روایت میں ہے, یعنی ایسی مارکت اور احادیث جامع ترین حدیث نہیں موجود ہے, کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو موقع ملا کہ آپ جو ہیں وہ تشیع کے مقاصد کو, اہداف کو, تعلیمات کو بیان کر. اور یہی وجہ ہے کہ امام رضا نے اس تمام عرصے میں جو مرکز تھا بنو امیہ کا, جہاں پہ بادشاہ بیٹھا, خراسان میں کون بیٹھا ہے, بادشاہ بیٹھا تھا, مامون الرشید کھینچ کے لایا ہے امام کو, زبردستی لایا ہے, قتل کی دھمکی کے ساتھ لایا ہے. امام آئے, امام نے کہا ٹھیک ہے تو ہمیں بدنام کرنا چاہ رہا تھا نا کہ ہم دنیا دار ہیں, تو یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا, اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں, تدبیر الہی سے ڈر. حالات خراب ہوئے, امام نے کہا بغداد جاؤ, تو حکومت کو خطرہ. وہ ایسا گیا کہ واپس ہی نہیں آیا, بھائی نے بھائی کو ہی قتل کر دیا, ختم ہو گیا. توجہ رکھے, امام موجود ہیں, توجہ رکھے گا. اور امام نے مشہد مقدس اور ایران کو کیا کیا, مرکز بنا دیا ہے, مرکز بنا دیا ہے. توجہ رکھے گا, یاد رکھے گا کہ اہل بیت کا ہر عمل ایک حکمت رکھتا ہے, اور ہم اس حکمت سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوتے. جب آگاہ نہیں ہوتے تو ہم اعتراض کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے قصے میں اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں, حضرت خضر ولی اللہ ہیں, اللہ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردگی کے لیے بھیجا, جاؤ ہمارا ولی تمہارا استاد بنے گا. تین کام کیے اس ولی اللہ نے, حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا, بچوں کو قتل کر دیا, دیوار گر رہی تھی اسے تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا ارے بھائی اچھی خاصی کشتی تھی, آپ نے خوراک کر لی, کہا خبردار میں نے کہا تھا نا تو کو چپ چپ رہنا, سوال نہیں کرنا. او سوری سوری غلطی ہو گئی. دوسری دفعہ کیا ہوا, بچہ اس کو قتل کر دیا. کہا ارے آپ نے ایک بچے کو نفس زکیہ کو مار دیا, آپ نے تو گناہ کر دیا. کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا خاموش, اب جو ہے وہ نہیں بولنا. اچھا اب نہیں بولوں گا. پھر تیسرا موقع کیا ہوا, جہاں سے گزر رہے تھے جس گاؤں سے انہوں نے کھانا نہیں دیا, دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا. ارے بھائی آپ نے اجرت لے لیتے, پیسے لے لیتے, آپ نے دیوار اتنی محنت کی دیوار سیدھی کی. کہا کہ ہاتھا فراق ہو گئی نہیں بھائی, اب یہ ختم, اب میرے تیرے درمیان فراق. ولی اللہ کی چند کاموں کی حکمت کو نہ سمجھا, حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا, اعتراض کرنے لگ گئے. توجہ رکھے گا, تو ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے کاموں کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح ائمہ تحریم کے کاموں کی حکمت بہت سی جگہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن امام جانتا ہے کہ میرا یہ حکم, میرا یہ کہنا, میرا یہ قول, میری یہ سخن, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہوگا. ہمیں حکمت نہیں معلوم, ہمیں سب کچھ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن امام کو چونکہ علم ہے. امام مثلا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے, اچھے خاصے افراد نے امام حسین کو مشورہ دیا, بی بچوں کو اولاد کو کیوں لے کے جا رہے. امام نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پتہ چلا کہ کربلا کے پیغام کو کون پہنچائے گا, وہ دمشق, وہ شام جو بنو امیہ کا مرکز تھا, اس کو کس نے فتح کیا؟ امام حسین کی 3 سالہ بیٹی نے فتح کیا. آج یزید کا قصر مٹ گیا, آج یزید کا دربار ختم ہو گیا, لیکن سکینہ کا مدار آج تک باقی ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی حکمت. میری درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم تسلیم ہو جائیں. حکمت ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے, فلسفہ سمجھ میں آئے نہ آئے, تسلیم ہو جائیں. اسی طریقے سے جو حکم نظر آئے اگر صحیح سند ہے مان لیں. اب امام نے کہا ہوا, اب دیکھو ہمارا 12واں جو بیٹا ہوگا وہ چلا جائے گا غیبت میں. جب غیبت میں چلا جائے گا تو تمہارا کوئی فزیکل رابطہ عام انسان کا رابطہ نہیں ہوگا. امام کے کچھ خاص اور ابدال اور اوتاد ہیں, اصحاب ہیں جن کا امام سے رابطہ ہے, اور وہ ان کے ذریعے سے کاموں کو چلا رہے ہیں. اوتاد بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, اور دوسری کیٹیگری بھی بیان کی گئی, لیکن اس میں میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ وہ اپنے محور سے ہٹ جائے گی. امام جب چلے گئے تو پہلے ہی سے ائمہ نے ہمیں ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کیا. مثلا ہمارے 10ویں امام, انہوں نے کیا کیا, شہر رے یعنی جو اس وقت شہر رے ہے, کہاں پہ, تہران کے برابر, وہاں سے شخص چلا سامرہ پیدل, گھڑے گھوڑے خچر ان پہ سفر ہوتا تھا, 5 مہینے 4 مہینے سفر طے کر کے پہنچا امام کی خدمت میں. کہا کہ شہر رہ سے آپ کا ایک عاشق آیا ہے. غلام نے کہا مولا آپ کا ایک عاشق اتنی دور سے آیا, 4 مہینے 5 مہینے کا سفر ہے. امام نے کہا اس کو اجازت نہیں, اسے تو واپس چلا جائے. خادم نے جا کے کہہ دیا, رونے لگا مولا میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں, اتنی سعوت برداشت کر کے. امام نے کہا شہر رہ میں ہمارا نمائندہ موجود ہے, اس کا حکم ہمارا حکم, اس کا قول ہمارا قول ہے. یعنی امام نے عادت ڈالی کہ امت کے افراد جو امام کے وکیل ہیں وکلا ہیں ان سے رابطہ پیدا کریں. امام نے اجازت نہیں دی کہ امام کا ہاتھ چومنے آئے, امام کی زیارت کرے, جاؤ جو مسئلہ پوچھے اس سے پوچھو. اور پھر امام نے لکھا اب جو ہے ہمارا ان سے جن کو میں نے بنا کے بھیجا ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوگا, میں شہید ہو جاؤں گا, لیکن جب تک یہ زندہ ہے ان کا حکم مجھ علی ہادی النقی کا حکم کہلائے گا. ذہنی طور پہ تیار کیا امام نے. توجہ رکھیے گا, لوگ دیگ میں جی ٹھیلے پہ دیگ رکھتے تھے, روغن لے لو روغن لے لو, اس روغن میں پلاسٹک کی تھیلی میں سوال جواب لکھے جاتے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام جو سامرہ میں تھے, جن کو فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا, کیسے سوال جواب ہوتے تھے. اس طریقے سے کہ امام علم غیب سے بھی جواب دے سکتے تھے, نہیں دیا. وہ دیگ میں امام کہتے تھے دیگ منگوا لو ہم روغن لیں گے, روغن بھی لیتے تھے, سوال بھی لیتے تھے, جواب بھی رکھ کر اسی دیگ میں بھیج دیتے تھے. اس طریقے سے وکلا کے سسٹم کو, نائبین کے سسٹم کو مرتب کیا ہے کہ دیکھو ہم چلے جائیں گے لیکن تمہیں ان نائبین کا خیال کرنا. اب 12ویں امام کی غیبت شروع ہو گئی, 260 سے لے کر غیبت الصغرا. 4 نائب بتایا, 1 2 3 4, کہا کہ یہ 1 by 1 ایک ہے, 2 ہے 3 ہے 4. جب چوتھے کا انتقال ہو گیا کہا کہ اب تیرے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا, اتنے دن بعد تم مر جاؤ گے, اتنے دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اور جو حساب کتاب کمپلیٹ کر لو, اب میرا کوئی نائب نہیں ہوگا. اب جو زمانے غیبت کبرا میں صغرا میں میری نیابت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا جھوٹا ہے, یہ امام نے کہہ دیا. اب جب چھوٹی, اب عقل کیا کہتی ہے, توجہ رکھیے گا, چھوٹی غیبت کے لیے امام 4 نائب بتا رہا ہے, 4 نائب, توجہ رکھیے گا. تو ایک وہ غیبت جو بہت طولانی ہے, کیا اس کے لیے امام بغیر ہادی کے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ تو پھر ہمارے جو بھائی ہیں یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ جناب کسی کو مقرر نہیں کیا, امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کا چاہے انتخاب کر لے. ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا, امت نے انتخاب کر لیا مثلا خلافا کا. تو اگر آپ یہ کہیں گے امام زمانہ نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا تو یہ پھر وہی سقیفے کا عقیدہ ہو جائے گا, توجہ رکھے گا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. ہمارا مکتب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, قرآنی ہے, عقلی ہے, برہانی ہے, توجہ رکھے گا. تو یہاں پر آئمہ نے شخصیات کے بجائے کرداروں کو, صفات کو مد نظر رکھا. اور آخری زمانے میں یاد رکھیے گا شخصیات کو مد نظر نہیں رکھا, ڈسکس نہیں کیا, کردار اور صفات کو مد نظر رکھا ہے. وہ اما من کان من الفقہاء, فقہا میں سے جو ایسا ہو, فللعوام ان یقلدوہ, عوام کو چاہیے کہ اسے تقلید کرے. امام سادس نے اپنے زمانے میں فرمایا جس میں یہی صفات ہو, انی قد جعلتہ علیکم حاکما, میں اس کو تم پر ولی فقی بنا کے بھیج رہا ہوں, حاکم شرعی بنا رہا ہوں میں جعفر صادق, کیونکہ اس میں صفات ہے. اسی طرح مثلا جب اور کوئی موقع آیا, مثلا ام الحواد, امام زمانہ نے لیٹر لکھا, کیا لیٹر لکھا, وہ ام الحواد الواقعہ, جو حادثات واقعات جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے لیے کیا کرو, عمل حوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواه حديثنا, ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف. راوی کون؟ جس کو علم ہو, اس فقی کو, اس ولی فقی کو, اس مجتہد کو کہ اس کا کیا معنی ہے, وہ راوی کہلائے گا. وہ راوی زمرد صرف روایت پڑھنے والا چھاپنے والا نہیں ہے. وہ عمل حوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواه حديثنا, ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو جو حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں. فانهم حجتي علیکم, وہ میری حجت ہے, میری یہ چھوٹی ہیں. وہ انا حجت اللہ, اور میں اللہ کی حجت ہوں, میں کہ دوری بیٹھے محمد والے محمد کا. بس ازر لے کر ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آتی, تسلیم ہو جائیں. تقلید کا مسئلہ ہے, تسلیم ہو جائیں. ولی فقی کا مسئلہ تسلیم ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اگر اعتراض کیا تو پھر کیا ہے, امامت پہ شک ہونے لگے, امام پہ شک ہونے لگے تو پھر انسان کی عقیدے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. بس یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیانی کی ہے, کیا سنی اور کیا شیعہ. آج آپ دیکھیں امام حسین کے حرم میں سنی بھی آ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے, شیعہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. امام علی کے حرم میں جا کے دیکھیے, مسجد نبوی میں جا کے دیکھیے. یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے رہی ہیں. آج کچھ دشمن کے افراد مل کر کوئی ایسی سازشیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑایا جائے. جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو تکفیری عناصر ہیں, جو کبھی ہمارے برادران اہل سنت کو دین سے خارج سمجھتے ہیں کہ بریلوی کافر ہو گئے, اہل حدیث مشرک ہو گئے, شیعہ کافر ہو گئے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فدا سازی کی ہوئی, یہ وہ ناصبی ہیں جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں. توجہ رکھیے گا, جب بھی ہم کہتے ہیں دشمن اہل بیت پہ لعنت, اس سے مراد ہمارا سنی بھائی نہیں ہوتا. میری آواز یہاں تک جا رہی ہے, ہم اپنے سنی بھائیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں, اس لیے کہ آئمہ نے حکم دیا ہے, اس لیے کہ ہمیں فقہا نے حکم دیا ہے. توجہ رکھیے گا, بھائی کہتے ہیں, بلکہ آیت اللہ سیسا نے کہا یہ ہماری بھائی نہیں, ہماری جان ہے, ہمارے برادران اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت سے لیے. اور بہت سارے ایسے میری احباب میں ہیں, علماء بھی ہیں, غیر علماء بھی, اسکالرز بھی ہیں, جو اپنے گھر میں مجلس سے بھی بکوا کرتے ہیں, حضرت عباس کا علم بھی لگاتے ہیں, نظر و نیاز بھی ہوتی ہیں, اہل سنت ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت عمر کو خلیفہ پانے والے, لیکن مجلس کرتے ہیں, بعض ماتم بھی کرتے ہیں, بعض ماتم نہیں کرتے, بعض نظر و نیاز دلاتے ہیں, بعض علم اٹھاتے ہیں. الغرض یہ کہ اہل بیت کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں ہے. تو اس وقت ضرورت ہے ہم اس پیار و محبت کی جو قرآن نے ہمیں دی ہے اور اہل بیت نے ہمیں دی ہے. ایسا نگرہ میں یہ ایام ہیں, ایام شہادت. ایک روایت کے مطابق 28 سفر رسول اللہ کی عمر میں سال ہے, اور 28 سفر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور 29 سفر شہادت ہے میرے 8ویں امام, 8ویں تاجدار حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا, آج پہلی تاریخ ہے. ہمارے برادران اہل سنت اپنے جشن کا آغاز کر چکے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, دو تین جگہ میں نے دیکھا ہمارے اہل سنت بھائی جشن کا آغاز کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی اس مودت کو, اس محبت رسول کو قبول منظور فرمائے. انشاءاللہ 8 ربیع الاول کے بعد آپ دیکھیں گے شیعہ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, وہ سبیلے بھی لگائیں گے, لگائیں سبیلے. 12 ربیع الاول کے دن سبیلے لگائیں, نظر کریں, نیاز کریں, شربت بانٹے, بتائیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میری درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس ایسے نکلے, یہ وہ ایام ہیں. تاریخ میں بحث کی گئی ہے کہ جناب محسن کی شہادت پہلی ربیع الاول ہوئی ہے یا نہیں, اس میں تاریخ اعتبار سے اختلاف ہے, بعض نے کہا ہوئی, بعض نے کہا نہیں ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ حقائق ہیں جو رونما ہوئے اور امت نے دیکھا کہ کس طرح جناب زہرا کو اذیت دی گئی, کس طرح حضر رسول کو ستایا گیا, یہاں تک کہ بی بی کہتے ہیں صبت علیہ مسائب اللہ صبت علیہ سر نیا لیا. بابا آپ کے بعد, بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مسائل پڑے کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آج ہی میں ایک مشہور اہل سنت عالم دین کا خطاب سن رہا تھا, کہا کہ حضرت بلال مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مدینے سے باہر بھیج دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال غدیر خم کے بعد اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا کرتے تھے, اس وجہ سے رسول اللہ کے بعد ان کو مدینہ چھوڑوا دیا. یہ اہل سنت کے خطیب کا, عالم کا, ذمہ دار کا, اسکالر کے جملہ پیش کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں. ایک دفعہ کافی مدت کے بعد لوٹ کر آئے, حسن حسین نے خبر دی کہ اما نانا کا مؤذن بلال آ گیا ہے. جناب زہرہ نے کہا بلال سے کہو کہ اپنے لہجے میں اذان دے, چاہتی ہوں کہ آج بابا کا زمانہ یاد آ جائے. اللہ, جناب زہرہ کو کتنا دکھ تھا, بابا کے بابا آپ کے جانے کے بعد فاطمہ کو بہت ستایا ہے, اتنی مصیبتیں پڑی ہیں. اور یہ جو مرثیہ ہے جناب زہر کا صحبت علیہ مصائب اللہ، یہ پورا ایک مرثیہ ہے. ہم صرف ایک شعر پڑھتے ہیں، اور یہ مرثیہ اہل سنت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. جناب زہرا نے یہ مرثیہ، اور ایک مرثیہ نہیں، کئی مرثیہ ہیں جناب زہرا کے، کئی مرثیہ ہیں فراق پدر میں جناب زہرا کے. ان میں سے ایک ہی ہے جس کو کئی اہل سنت نعت خانوں نے ٹیلی ویژن پہ میرے سامنے پڑھا ہے، آن دا ریکارڈ ہے، یعنی میڈیا پہ موجود ہے. توجہ رکھے گا. اب جو ہے حضرت بلال کے کہتے ہیں اللہ اکبر، جناب زہرا حجرے میں موجود ہیں، مسجد نبی برابر میں ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. پھر آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی سیدہ کائنات گواہی دیتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اب ایک دفعہ بابا کا نام سنا، جناب زہرا نے گریا کرنا شروع کیا، اتنا گریا کیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑی. ایک دفعہ حسنین دوڑے اور بلال کا، بلال اذان روک دو، ارے ماں فاطمہ سے اب بابا کا نانا کا نام برداشت نہیں ہوگا. یہ ہے فراق پیدا. اور یہی وجہ ہے جناب امیر نے جب لوگ آ کے اعتراض کرتے تھے، علی فاطمہ سے کہیے کہ دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، دن کو رویا رات کو رویا. اب مولا نے کیا کیا، ایک جنت البقیع قبرستان میں ایک درخت تھا، وہاں صبح چلی جاتی حسنین کا ہاتھ پکڑ کے. اور عالم کیا ہے، 18-19 سال کی شہزادی دختر رسول کمر جھک گئی تھی. اللہ اکبر، یہ 18 سال کی، 19 سال کی جوان دختر رسول کی کمر کیوں جھک گئی تھی، کیوں ایسا لے کے چلتی تھی؟ اللہ اکبر، اس کے پیچھے بھی داستان ہے. بس عزادار کیا ہوا کہ جنت البقیع میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر گریہ فرماتی تھی، اور پھر سر شام لوٹ آتی تھی. ایک دفعہ مولا کائنات نے دیکھا جناب زہرا کے چہرے پر دھوپ کی تمازت کے آثار ہیں. پوچھا زہرا آپ تو درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی ہیں، گریہ کرتی ہیں اپنے بابا کو، یہ چہرے پر تمازت آفتاب کے آثار کیسے ہیں؟ بی بی نے کہا امت کو یہ بھی نہیں قبول، وہ درخت بھی کاٹ دیا. اللہ اکبر. پھر امام علی نے بیت الحزن بنوایا، جہاں آپ جا کر در حقیقت کیا کرتی تھیں، اپنے بابا کا مرثیہ پڑھا کرتی تھیں. بس عزادارو، اس طریقے سے زہرا نے شب و روز گزارے ہیں. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ شب و روز گزارے ہیں. میں کہوں جناب زہرا آپ کا یہ عالم تھا کہ اپنے پسلی کے ٹوٹنے کے درد کو آپ نے مولا علی کو نہیں بتایا. کب پتہ چلا مولا علی کو؟ آخر وقت میں پتہ چلا جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، شیر خدا غسل دے رہا تھا اسماء بنت امیہ کے ساتھ. ایک دفعہ ظرف آب رکھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تیری ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ارے علی کو بھی اسے محفوظ رکھا. اور بس عزادارو، وہ دروازے کا گرنا تھا، ایک دفعہ فضا کو بلایا، فضا خودینی، فضا مجھے تھام لے، میرا محسن شہید ہوا. عزادارو میں سوچ رہا تھا مدینے پر کربلا پہ بڑی مماثلت ہے، زینب دیکھ رہی ہے نا، وہاں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، یہ مدینہ ہے. میں کہوں زینب اپنے آپ کو آمادہ کرو، کربلا میں خیام کو آگ لگے گی، یہاں ماں کو زخمی ہوتا دیکھ رہی ہوں، ارے وہاں پر بھائی کا لاشا ہوگا. اللہ اکبر، ارے یہاں پر ماں پہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، علی کے گردن میں رسی باندھی جا رہی ہے، ارے کل تمہارے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی. سید سجاد کو ہتکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الهام اس قلیل عبادت قبول فرما، ہماری ناسک و ہماری بخشش، ہماری معرفت میں اضافہ کا باعث قرار دے. اس عزاداری کے ذریعے سے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کا اتحاد و اتفاقی دولت سے مالامال فرما، پاکستان کی عبادت فرما، ہم سب کو ایسے حکمران نصیب فرما جو دین و قرآن و سنت کے مطابق، تعلیمات اہل بیت کے مطابق، روایت رسول کے مطابق حکومت کر سکے. خداوندہ حضرت امام مہدی کے دور میں تاجی